سب سے اول میں خانہ حکمت کراچی کے صدر گرامی اور ان کے رفقائے کار کا مشکور ہوں کہ آپ نے آج کے دن کلاس میں مجھے کچھ گفتگو کرنے کا موقع عنایت کیا۔ اس مختصر گفتگو میں میری کوشش ہوگی کہ استاد گرامی کی تعلیمات کی روشنی میں عالم شخصی اور مقام روح اور عقل پر انسانی عروج و ارتقاء کے حوالے سے کچھ نکات میں عرض کروں۔ اس گفتگو میں یہ دیکھا جائے گا کہ انسان جو کائنات کا ایک نتیجہ ہے، اگر کائنات ایک درخت ہے تو انسان اس کا پھل ہے۔ یہ دیکھنے کی کوشش کی جائے گی کہ اس انسان کا اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے کیا رشتہ ہے، اور اس رشتے کو مضبوط تر کر کے معرفت حاصل کرنے کے حوالے سے عالم شخصی کا کیا کردار ہے۔ مومنین، میں نے اپنے طور پہ گلگت میں ایک سروے کرایا، لوگوں سے پوچھا کہ عالم شخصی کا جو کنسیپٹ ہے اس کی کیا اہمیت ہے آپ کے تصورات کے حوالے سے، تو ہوشمند دوستوں نے یہی کہا کہ خداوند رب العزت کی پہچان دین کے امور کو سمجھنے کے حوالے سے سب سے قابل فہم جو کنسیپٹ ہے وہ عالم شخصی ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم یہ کہیں کہ عالم شخصی روح اور روحانیت کی تعلیم کے حوالے سے اور منزل آخرین کو پانے کے حوالے سے ایک یونیورسٹی ہے، تو شاید یہ عالم شخصی کی ایک اچھی تعریف ہوگی۔ مومنین، عالم شخصی کا جو کنسیپٹ ہے، جو اصطلاح ہے، استاد گرامی نے لفظاً نیا ہے لیکن حقیقتاً یہ اہل تصوف کا ایک استعمال شدہ اصطلاح ہے۔ صوفیوں نے اس کنسیپٹ کو عالم صغیر کہا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ استاد گرامی نے اس کے لیے عالم صغیر استعمال نہیں کیا؟ میری ناچیز نظر میں عالم صغیر میں جو ایک معنوی پھیلاؤ ہے وہ بہت محدود ہے۔ وہ اس حوالے سے کہ صغیر کا مطلب ہے چھوٹا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ انسان ایک لحاظ سے خداوند رب العزت کا راز ہے اور خدا انسان کا راز ہے، یہ ایک حدیث قدسی ہے، تو پھر ہم انسان کو، اس کے اندرونی کائنات کو ہم عالم صغیر کیوں کہہ سکتے ہیں، کیوں کہیں، بلکہ اس کو عالم کبیر کہنا چاہیے کہ وہ خداوند رب العزت کا راز ہے۔ اس کے اندر، اس کے عالم شخصی کے اندر کائنات ظاہر، عالم دین اور تمام امور یکجا ہیں، لیکن جسمانی طور پر نہیں بلکہ روحانی اور عقلانی طور پر یکجا ہے۔ تو مومنین، چونکہ عالم شخصی کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ مومن کے لیے اللہ تعالی کی معرفت کو آسان بنایا جائے، اس حوالے سے حضرت مولانا مرتضی علی علیہ السلام صلوات اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے گویا اپنے رب کو پہچانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس فرمان میں سب سے اہم جو اسم ہے وہ رب ہے، جس کا مطلب پالنے والا۔ اگرچہ رب پوری کائنات کو پالتا ہے، لیکن یہاں عالم شخصی کے حوالے سے پالنے سے مراد وہ مقامات ہیں جہاں خداوند رب العزت انسان کو مقام روح اور مقام عقل پر عقلی، علمی اور روحانی پرورش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت بھی یہی ہے، اس لیے کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حکم ہے، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ کیوں ہے اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت کی تعریف کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، یعنی عالمین کا پروردگار ہے۔ مومنین، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک ارشاد میں فرمایا ہے کہ عالمین سے مراد انسان ہے۔ بات وہی ہے کہ چونکہ انسان عالم کبیر ہے، لہذا عالمین سے مراد انسان ہوا۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ عالم شخصی میں انسان کے عروج و ارتقاء کے لیے کس قسم کی پرورش اور تربیت ہوتی ہے کہ وہ انسان حقیقی معنوں میں خدا کا نمائندہ یا خلیفہ بن سکتا ہے یا اس کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ تو ایسے میں مومن اپنی توجہ کو، اپنے علم و عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے جب روحانی راستے پہ آگے سے آگے بڑھتا ہے، تو ایک ایسا وقت آتا ہے، مقام آتا ہے کہ جہاں وہ مومن اپنی نفس کی تحلیل کرتا ہے، حیوانی نفس کا، جب وہ اس راستے پہ اپنے مرشد کامل اور امام زمانہ کے فرامین کی روشنی میں ترقی کر کے آگے بڑھتا ہے، تو وہ اچانک ایک روشن دنیا میں اپنے آپ کو پاتا ہے۔ شروع شروع میں عالم شخصی کی یہ ابتدا خاموش لیکن روشن تر ایک دنیا ہوتی ہے، جس میں آہستہ آہستہ قدرت کے حسن و جمال کے مناظر سامنے آتے ہیں، لیکن بدستور اس میں کوئی گفتگو نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انسانی روح کی تحلیل نہیں، بلکہ انسان کے اندر جو نفسانی روح ہے، مومن نے اس کی تحلیل جب کی تو وہ نفس، اس نفس کی تحلیل سے ایک روشنی پیدا ہو گئی، اور اس مقام پہ جو صوفی حضرات ہیں اور دوسرے مذاہب کے جو سالکین ہیں، وہ ایک بہت بڑی غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روشنی خدا کا نور ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نفس امارہ کی تحلیل سے پیدا ہونے والی روشنی خدا کا نور قرار پائے؟ یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ روشنی آگے سے آگے بڑھنے کے لیے ایک زینہ اول ہے، اور مومن صادق جب اس مرحلے کو کراس کر کے، عبور کر کے آگے بڑھتا ہے، تو پھر اس کے لیے ان مناظر میں گفتگو شروع ہو جاتی ہے، اس کی باطنی گائیڈنس شروع ہو جاتی ہے، گویا اس موقع پہ جو اس کی روحانی بینائی ملتی ہے، بصیرت کی آنکھ کھل جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے سٹیپ میں اس کی روحانی سماعت شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کیوں سماعت شروع ہوتی ہے اور کیوں بصارت شروع ہو جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے جو ظاہری حواس ہیں، جو ہماری آنکھ ہیں، کان ہیں، ناک ہے، منہ ہے وغیرہ وغیرہ، اسی طرح باطنی حواس بھی ہیں جو حدود دین یہ کام سر انجام دیتی ہے۔ تو گویا ایک حد، عالم دین کی ایک حد چشم بصیرت بن جاتی ہے، اور ایک حد سماعت کے لیے، روحانی سماعت کے لیے کان بن جاتا ہے، اور اسی طرح ہوتے ہوتے سب سے دشوار مرحلہ آتا ہے، جس کو ذاتی قیامت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ استاد اکرامی کی تعلیمات میں یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس میں کائنات کی مشکلات و مشقتوں کا جوہر یہاں یکجا ہے، لیکن جس طرح ایک مہربان ماں جب بچے کو جنم دیتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی زندگی میں ایک بہت ہی دشوار مرحلہ آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب وہ بچہ نور چشم صحیح سلامت پیدا ہوتا ہے، تو وہ شکر ادا کرتی ہے کہ اس تکلیف کے ناطے سے مجھے ایک نور چشم نصیب ہوا۔ بالکل اسی طرح ایک سالک حقیقی مومن جب اس ذاتی قیامت سے انفرادی قیامت کے مرحلے سے گزرتا ہے اور آگے سے آگے روح کے معجزات، عقل کے معجزات جب آنے لگتے ہیں تو پھر وہ مومن شکر بجا لاتا ہے، اور یہ وہی مقام ہے جہاں کائناتی دعوت شروع ہو جاتی ہے اس کی ذات میں، اس کے عالم شخصی میں، اور سور اسرافیل کان میں بجنے لگتا ہے اور وہ مومن لرزتا ہے، اس کے وجود میں جو جمود تھا اور جو پہاڑ تھے وہ سب ٹوٹ جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح قرآن میں قیامت کے عنوان سے اللہ تعالیٰ نے احوال بتائے ہیں، وہ سب احوال اس مومن پہ گزرتے ہیں۔ مومنین، اس مقام پہ عالم شخصی میں سور اسرافیل یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام، جو چار مقرب فرشتے ہیں، وہ اپنے خصوصی امور طے کرتے ہوئے مومن کو آگے سے آگے بڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام علم اور تعلیم کا کام دیتا ہے مومن کے لیے، میکائیل علیہ السلام فہم کا کام کرتا ہے، اسرافیل علیہ السلام سور اسرافیل بجا کر کائنات کی تمام روحوں کو اس شخصیت میں، اس عالم شخصی میں بلاتا ہے، یکجا کرتا ہے، اور حضرت عزرائیل اس مومن کی روح کو کھینچ کر اس میں جو آلودہ ذرات روح ہیں ان کو نکالتا ہے، اور اس کے بدلے میں کائنات کی پاکیزہ روح کو پھونک دیتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے عالم شخصی میں کائناتی روح پھونکی گئی تھی۔ تو مومنین، چونکہ لیکچر کے لیے وقت محدود ہے، میں مختصر عرض آگے سے آگے بڑھوں گا۔ اس سے آگے جب یہ چار فرشتے مومن کی تربیت کرتے ہوئے مقام روح کے ان معجزات سے جب آگے بڑھاتے ہیں تو یہاں ابدا کے معجزات ہوتے ہیں۔ آپ نے قرآن شریف میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ابدائی معجزات کے بارے میں بہت سی آیات سنی ہوں گی، ملکہ سبا کا کنسیپٹ اور جسی ابدائیہ کو طلب کرنا، کائنات کے تمام مخلوق کی آواز کو سننا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے عالم شخصی میں جنات کا اکٹھے ہونا اور روحانی اور عقلانی امور بجا لانا، یہ سب اسی منزل کی باتیں ہیں۔ اور جب یہ منزل کراس کرتا ہے عالم شخصی میں تو سب سے آخری مرحلہ آتا ہے، یعنی فنائی اول، جو روح کے مقام پہ پانے کے بعد، روحانی فنا پانے کے بعد اب آخری منزل آتی ہے، جسے مقام انبیاس کہتے ہیں یا مقام ازل کہتے ہیں یا مقام عقلی کہتے ہیں، جہاں کے معجزات شروع ہو جاتے ہیں، اور مومن کی جو روح ہے اس کو قبض کرنے کا جو عمل ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ذریعے وہ جاری رہتا ہے، اور یہاں تک کہ اس مومن کو سب سے بڑا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ سب سے بڑا دیدار سے مراد وہی دیدار، وہی چہرائی جان جو خداوند تبارک و تعالیٰ کی نمائندگی کرتے ہوئے انسان کامل اپنے چہرے کو کائنات کے انسانوں کے لیے چہرائی جان قرار دیتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن میں دو آیتیں ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کے سوا تمام چیزیں فنا ہو جاتی ہیں۔ فنا سے مراد وہاں نیست و نابود ہونے کے معنوں میں نہیں، بلکہ وحدت کے معنوں میں، کہ کائنات کے تمام اشیاء کے حقائق اور ان کا جوہر اس جسی ابدائیہ میں جو پیکر نور ہے اس میں یکجا ہو جاتی ہیں اور باہر کوئی چیز نہیں رہتی، اور اس صورتحال کو اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کا تلفظ استعمال کیا ہے، لفظ استعمال کیا ہے، یعنی اس چہرائی جان کے سوا باہر کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی، کیونکہ وہ وحدت کا مقام ہے اور وہ کائنات کے طول و عرض جتنا پھیلاؤ ہے اس جسم لطیف کا، اور اس مقام پہ ازل اور ابد کے معجزات گزرتے ہیں مومن پہ، اور وہ عقلی طور پہ جس طرح روحانی طور پہ وہ پیدا ہوا تھا فنائی روحانی کے بعد، اسی طرح وہ آخری طور پہ دوسرے بار جنم پاتا ہے وہ مومن، جس کو عقلی جنم کہتے ہیں۔ تو مومنین، یہ وہ مقام ہے جہاں علم اللدنی نصیب ہوتا ہے، جہاں جسم لطیف نصیب ہوتا ہے، جہاں صحیح معنوں میں وہ مومن انسان کامل بنتا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو مومن دو دفعہ جنم نہ پائے اس کو روحانی سلطنت نصیب نہیں ہوتی. تو یہ عقلی جنم جو دوسرا جنم ہے اس مومن کو نصیب ہوتا ہے. اور یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب تم اپنے جوتوں کو اتارو، اس لیے کہ اس سے آگے ان جوتوں کے ساتھ چلنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی مسافت نہیں رہتی ہے. یہاں کائنات کے طول و عرض کی جو مسافتیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہاں رفع زمان کا مظاہرہ ہوتا ہے. اور یہاں انسان کامل جو اپنے چہرے کو خدا کا نمائندہ چہرہ قرار دیتا ہے، یہاں مقام ازل اور مقام ابد کے واقعات گزرتے ہیں. اور گوہر عقل کا سورج یہاں طلوع ہوتا ہے، اور جب طلوع ہوتا ہے تو اس کو ازل کہتے ہیں، اور جب غروب ہوتا ہے تو اس کو ابد کہتے ہیں. یہ ایک ایسا عظیم مظاہرہ ہے کہ اس گوہر عقل کے مظاہرے سے کائنات کے تمام حقائق، تعلیم، حقائق و معرف، تمام چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں. دنیا کے تمام اسرار اور راز اور بید یہاں اس مومن پہ، اس انسان کامل پہ منکشف ہو جاتے ہیں. مومنین، کوئی انسان کامل اس مقام کو پائے بغیر خدا کی نمائندگی خلیفہ خدا قرار نہیں دے سکتا. جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سب کے معجزات اسی مقام پہ رونما ہوئے ہیں. مثلا حضرت آدم کو جو علم الاسماء کا مقام ملا، اس نے اپنے بیٹے کو اساس بنانے کا جو عمل کا مظاہرہ کیا وہ سب اسی مقام پہ کیا. اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا جو طوفانی واقعہ ہے وہ بھی ظاہر والوں کے لیے ظاہری طوفان ہے، لیکن مومنین کے لیے یہی روحانی طوفان کی بات ہے کہ جہاں کائنات کی تمام روحیں یکجا ہو جاتی ہیں اور مقام عقل کے معجزات سامنے آتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تصور میں جو چہرہ جان کا کنسپٹ ہے، ستارہ، چاند اور سورج کے سجدہ کرنے کی جو بات ہے وہ سب اسی مقام کے معجزات ہیں. مثلا جب اس مقام پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے حضرت ابراہیم، ظاہر میں تم ایک کعبہ بناؤ مثال کے طور پہ، لیکن اپنے چہرہ جان کو اس مثال کا ممثول قرار دو، اور جتنی روحیں کائنات کی ہیں ان کو طلب کرو اور ان کو روحانی حج کراؤ اپنے چہرے کا. تو یہی مقام مومنین جہاں مومنین کے ذرات روح آ کر اس چہرہ جان کے ارد گرد طواف کرتے ہیں اور حقائق و معرف کو سنتے اور دیکھتے ہوئے فدا ہو جاتی. اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی، جس طرح میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ تم اپنے جوتوں کو اتارو کیونکہ تمہارا روحانی سفر، علمی سفر ختم ہوا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو درخواست کی اللہ سے کہ خداوندہ مجھے اپنا دیدار عنایت کیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک حجاب ڈال دیا اس دیدار کے حوالے سے. وہ یہ کہ اپنی تجلی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عالم شخصی کے پہاڑ پر، کوہ طور پر وہ تجلی ڈالا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عالم شخصی کے پہاڑ تھے وہ سب ٹوٹ پڑے، ٹکڑے ہو گئے، اور ہر ٹکڑے میں ایک علمی دیدار کے لیے راہ ہموار ہو گئی. اور حضرت موسیٰ کو یہ تعلیم دی گئی کہ یہ بلند ترین دیدار بار بار نہیں ہو سکتا، تم عروج پہ آئے ہو، اب تمہارے لیے دیدار کا ایک ہی صورت ہے کہ تم ان پہاڑی ذرات کے ہر ذرے میں اپنا ایک علمی دیدار کرو، اور علم اللدنی میں ہی تم اپنے خدا کا دیدار کرو. اور ظاہر والوں کے لیے حجاب یہ ہوا کہ لوگوں نے یہی سمجھا کہ کوہ طور نام سے جو ظاہری پہاڑ ہے اس پہ خدا نے اپنی تجلی ڈالی، حالانکہ منطق یہ کہتی ہے کہ جو ظاہری پہاڑ ہے اس میں زندگی نہیں، عقل نہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس نور کو ایک بے جان پہاڑ پہ ڈالے اور اس کی ایک لحاظ سے اس کی تقدیس کو چیلنج کرے. تو یہی حجاب تھا جس میں ظاہر والے، ان کی توجہ ظاہری کوہ طور کی طرف گئی، جبکہ جو مومنین تھے ان کی توجہ اس طرف آئی कि मोमिन के लिए हमेशा इल्मी दीदार का वसीला बाकी है और वो यही कि वक्त के इमाम के चेहरा जान का दीदार करें और उसकी जो बरकात हैं उससे फ़ायदा उठाएं और दूसरों को फ़ायदा दें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पे अपने शख्सी सांचे में आलमगीर रूह का नूर डाल के जो फरिश्ते बनाए वो भी इसी मकाम मकाम रूह और मकाम अकल के मौजज़ात हैं। और आखिर में जो हुजूर पाक जो सरदार अनबिया हैं आपकी शख्सियत आपकी नबूवत में नुमायां चीज़ मेराज है और मेराज भी हुजूर को इसी मकाम अज़ल में हुआ कि वो नफ्स कुल के आसमान पे गए जहां खुदा का अजीम यानी नफ्स कुली का दीदार हुआ और वहां भी वक्त के इमाम की आवाज़ उसने सुनी, जिससे ये जाहिर होता है कि हर नबी अपने से बुलंद मरतबे इमाम की तरफ अपनी तालीम देते हैं और लोगों की हिदायत करते हैं। तो मोमिनीन, अब सवाल यह है कि आलम शख्सी का अनबिया से यह एक ताल्लुक हुआ, मोमिन का या इंसान का खुदा से मारिफत के हवाले से यह ताल्लुक बना, अब इमामत से इसका क्या ताल्लुक है? बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अनबिया के बारे में मैंने अर्ज की, चूंकि नूर नबुवत और नूर इमामत एक ही चीज का नाम है, लिहाजा जो मोजज़ात अनबिया पे गुजरे इसी तरह औलिया पे यानी इमामान बरहक पे भी यही मोजज़ात गुजरते हैं कि वो जब इंसान कामिल के दर्जे में आते हैं तो इन तमाम रूहानी और अकली अहवाल से गुजरते हैं और इन मोजज़ात से वो अपने आलम शख्सी को मुनव्वर करते हैं और बिल आखिर खुदा का नुमाइंदा चेहरा करार देते हुए कायनात के नूर का मरकज बनते हैं। मेरी दुआ है कि इमाम ज़मीन व ज़मान अपनी नूरानी और ज़ाहिरी हिदायत से मोमिनीन के अंदर वही नूर मुकर्रर कर दे, कायम कर दे जो अनबिया और औलिया ने देख कर मारिफत रब हासिल की। मोमिनीन, खुदावंद रब्बुल इज़्ज़त आप सबको वो आली हिम्मती दे कि आपकी तवज्जो हर वक्त रूहानी और अकली तरक्की के लिए आगे से आगे बढ़े और जिस मकाम से आला तरीन इल्म मिलता है, मारिफत की तालीम मिलती है, हकाइक़ मारिफ मिलते हैं, उसकी तरफ लपक कर जाने का जज्बा इनायत करे और इमाम ज़मीन व ज़मान आपके हर कदम जो गुजार के आप यहाँ आए हैं उसके इवज़ दीन और दुनिया की सआदतें आपको नसीब करे। याली मनत।